أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پر محمد وعلى محمد پہلے تو معذرت ان دوستوں سے کہ جو اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ اس وقت ہمارے لیے مشکل وقت کی قلت ہے، لہذا انشاءاللہ آپ دوست معاف فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے جذبات عملی طور پہ میدان کے اندر انشاءاللہ شامل حال رہیں گے۔ چونکہ بغیر کسی تمہید کے اپنی کلی سیاسی پالیسی کے حوالے سے تین یا چار اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ البتہ اس کی معذرت چاہتا ہوں کہ چونکہ شورہ عالی کی رکنیت کی وجہ سے شورہ عالی کے کم از کم چار سیشن ہمیں گزارنے پڑے، جس کی وجہ سے میں پریکٹیکلی آپ کی خدمت میں زیادہ حاضر نہیں ہو سکا۔ پہلی بات کہ ہمارے سیاست کی بنیاد کیا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان جو سیاست کرنا چاہ رہی ہے پاکستان کے اندر، اور اس مروجہ نظام کی صورتحال اور کیفیت اور یہاں کے موجودہ مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس پلان کی اساس اور بنیاد کیا ہے، تو اس میں میں صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم اس نتیجے پر ہیں کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم مکتب محمد و آل محمد سے تعلق رکھنے والی ملت ہیں، اور یہ ملت فرق کرتی ہے دیگر تمام ملتوں سے اپنی آئیڈیالوجی اور نظریے کی بنیاد پر۔ لہذا ہماری سیاست کا محور آئیڈیالوجی اور نظریہ ہے، اور آج جب ہم اپنے آپ کا کوئی تعارف کراتے ہیں تو ہم پورے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، وہاں ہم منتظرین امام زمان علیہ السلام بھی ہیں۔ بس آج ہمارا جو سیاسی پروگرام ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ جس امام کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں، کیا وہ امام بھی کسی چیز کے انتظار میں ہے؟ اور اگر اس انتظار کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے تو جو ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے اس کا ظہور اور اس میں تاجیل ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمارے سیاسی پروگرام کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ پاکستان کی اس 5 کروڑ عظیم ترین ملت تشیع کو اتنا مضبوط اور اتنا قدرت مند اور اتنا طاقتور کرنا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر یہ ملت اپنے زمانے کے امام کی ہر جیت سے بہترین سپاہ ثابت ہو۔ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے سیاسی، ایک کمزور ملت اپنے زمانے کے امام کی بہترین ناصر نہیں ہو سکتی، ہمیں مضبوط اور طاقتور بننا ہے۔ دو، پاکستان معمولی سرزمین نہیں ہے، 5 کروڑ افراد کی سرزمین، جیسا کہ کل آغا حسن ظفر نے کہا، اور اتنے زیادہ بے توقیر ہو جائیں کہ ایک ایف آئی آر کے اوپر بھی ان کو مسلسل سٹرگل کرنی پڑے اور وہ ایف آئی آر بھی درج نہ ہو، اتنا زیادہ بے توقیر ہو جائیں کہ 60-60, 70-70, 35-35, 40-40 جنازوں کو اٹھا کر ہم میدان کے اندر بیٹھے رہے ہیں، کبھی کیپٹل کے اندر ہوں، کبھی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہوں، کبھی لاہور کے اندر ہوں، کبھی اسلام آباد کے اندر ہوں، لیکن نہ کوئی پولیٹیشن بات کرے، نہ کوئی حکومتی ادارہ اس کے اوپر سٹینڈ لے، نہ لا انفورسمنٹ کے ادارے حرکت کے اندر آئے۔ اتنا بے توقیر خون اور اس عظیم ملت کا بنیادی مشکل کیا تھی؟ بنیادی مشکل سیاسی غلامی، ہماری ملت سیاسی طور پر غلام، چونکہ مجھے بہت اختصار سے بات کرنا پڑ رہی ہے۔ سیاسی غلامی یعنی کیا؟ یعنی یہ عظیم ملت جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا قائد اور رہبر اور رہنما مانتی ہے، پاکستان کی سرزمین پر اس کا ڈیسیژن میکر اور اس کے فیصلے کرنے والا مکتب محمد و آل محمد نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی نام نہاد پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کیا؟ یہ ہماری غلامی ہے سیاسی کہ اس عظیم ملت کے فیصلے یہ مکتب نہیں کرے، مکتب کی بنیاد پر یہ عظیم ملت اپنا ڈیسیژن میکنگ نہیں کرے، بلکہ اس کے فیصلے کہیں پیپلز پارٹی کرے، کہیں نون لیگ کرے، کہیں کاف لیگ کرے، ہر ایک اس کو اپنے جیب کا ووٹ قرار دیں، اس کے تشخص کو اتنا پامال کیا جائے کہ اس کو ایک فٹ بال بنا کے رکھ دیا جائے اور اس کو یہ باور کرایا جائے کہ تم ایک ایسا فٹ بال ہو کہ تمہیں اگر پیپلز پارٹی ٹھوکر مارے گی تو نون میں جاؤ گے، نون ٹھوکر مارے گی تو کاف میں جاؤ گے، تمہارے پاس کھڑا ہونے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان نے پاکستان کی سرزمین پر حریت کا، سیاسی میدان میں فعالیت کا پرچم بلند کر کے پاکستان کی تمام سیاسی انٹیلیجنسیوں کو یہ بتا دیا ہے، رستہ بھی موجود ہے، رہبر بھی موجود ہے، راہ بھی موجود ہے، پلاننگ بھی موجود ہے، اور ہم اس کیفیت سے نکل آئے ہیں، ہم کر بھی سکتے ہیں، کریں گے بھی صحیح اور کر کے دکھائیں گے بھی صحیح۔ آج جب آپ کھڑے ہوئے ہیں، آج جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں جس کی تفاصیل نہیں بتا سکتا، لیکن میں چند نقطے صرف آپ کو بتاؤں۔ پاکستان کے وہ بڑے بڑے شیعہ سیاستدان بھی کہ جو دعوے دار تھے کہ آپ کو ہمیں ووٹ دینا ہے، ہم آپ کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا آپ کا ووٹ ہماری جیب میں ہونا ہے، لیکن وہ پارٹی کے اندر بھی آپ کے خون کا استحصال کرتے ہیں، اسمبلیوں کے اندر بھی آپ کے خون کا استحصال کرتے ہیں، حلقوں کے اندر بھی آپ کے خون کا استحصال کرتے ہیں۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں صرف موومنٹ، ابھی آپ میدان میں اس طرح بھی نہیں آئے، ہمارے لمبے انشاءاللہ اہداف ہیں، صرف آپ کے تحرک نے دشمن نہیں، صرف آپ کے تحرک نے ان تمام لوگوں کو اس سطح پر لا کھڑا کیا ہے کہ آج انہیں کہیں جبرن اور کہیں دل سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شیعت ہمارا پہلا افتخار بھی تھی اور شیعت ہمارا آخری افتخار بھی ہے، اور آج وہ اس جگہ پر آئے ہیں، اور آج آپ کے اس سیٹ اپ نے ان کو یہاں مجبور کیا ہے کہ وہ اس جگہ پر آئیں اور کہیں کہ ہاں ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی شیعت کا دفاع نہیں کرتے تھے، ہم اسمبلیوں کے اندر بھی شیعت کے حقوق کا دفاع نہیں کرتے تھے، ہم حلقے کے اندر بھی دفاع نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں۔ آج آپ کی پولیٹیکل موٹیویشن نے ان کو اس کنارے پہ لا کھڑا کیا ہے، یا اپنے آپ کو مکتب کے ساتھ اٹیچ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھی، حلقوں کے اندر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی مکتب کی عزت کے لیے کھڑے ہوں گے، یا مجلس عبادت اور شیعوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ ان لوگوں کو میدان میں لائیں جو مکتب کی بنیاد پر پولیٹیکلز کے اندر اپنا رول پلے کریں۔ یہ آپ نے کام کیا ہے،
جو کربلا کے راوی ہے یہی تو وہ سپاہی ہے، جو کربلا کے راوی ہے یہی تو وہ سپاہی ہے۔
ابھی ہم لاہور میں ایک میٹنگ میں تھے تو دوستوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہماری خواہش تھی، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں جو انتخابی نشان بھی ملے وہ ایسا ملے جو حریت کے علم بردار ہو، تو ہم نے پنجے کے لیے درخواست دی ہوئی تھی، لیکن باوجود وہ نہیں ہو سکا، وہ ٹاسک میں ہمارے لوگ ہار گئے۔ تو ایک شخص نے ہمیں لکھ کے بھیجا پولیٹیکل کونسل کی میٹنگ میں، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی رضا تھی جو نہیں ہو سکا، آپ اس خیمے کو امام حسین علیہ السلام کے کربلا کی علامت اور استعارہ سمجھ کے، یہ خدا کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کریں، اور انشاءاللہ یہ خوبصورت رضا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہوا ہے کہ یہ خوبصورت رضا ہے، اور یہ ہر اس کو جو حر بننا چاہتا ہے اس کے لیے پناہ گاہ بننے کے لیے دیا۔ یہ تو ہوگی عوامی موٹیویشن کی بات۔ میں آپ کو بہت ساری جگہوں پہ، کم از کم ہم نے پولیٹیکل پروگرام کی تیاری کے لیے جہاں ان بزرگان سے، شورہ عالی سے، پھر اس کے علاوہ پولیٹیکل کونسل نے، ان لوگوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی، کم از کم 10,000 خواص کے ساتھ، جو مختلف علاقوں میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو پروگرام ہم نے کیے اور خواص کے ساتھ کوشچن آنسر سیشن کیے، اپنا پولیٹیکل پروگرام پیش کیے، کم از کم 10,000 افراد کا جو خواص ہیں، عوام نہیں ہیں، ان کا ان پٹ آپ کے اس پولیٹیکل پروگرام کے اندر شامل ہے۔ لہذا میں کہہ سکتا ہوں یہ پوری ملت کے خواص کا ترجمان آپ کا پولیٹیکل پروگرام ہے انشاءاللہ۔ اب یہ کہ ابھی کیا ہوا ہے اور آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان دو نقطوں پہ صرف بات کرنا ہے، ابھی کیا صورتحال ہے اس پہ بھی بات کرنا ہے۔ پہلی بات، واقعتاً ہم نے یہ پاکستان کے اندر یہ کیفیت دیکھی ہے کہ باور نہیں کرتے تھے کہ شیعت کوئی پولیٹیکل پاور بھی ہے، کوئی پولیٹیکل تشخص کے ساتھ بھی وہ کوئی رول پلے کر سکتی ہے، نہیں باور کرتے تھے ایک عرصے کے اس گیپ کی وجہ سے، لیکن آج آپ کا ایکٹیو رول اس جگہ پر لایا ہے۔ میں چند چیزوں کے ساتھ آپ کو، کہ اب آپ نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے کہتے کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ پوری ڈگنیٹی اور عزت اور تکریم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کی بلا استثنا تمام سیاسی جماعتوں کی مرکزی قیادت اور ان کے سربراہوں کی طرف سے ریکویسٹ کی ایک لائن ہے جو آپ کی لیڈرشپ کے لیے ہے کہ آپ خدا کے لیے ہمیں کچھ ٹائم دیں, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی لیڈرشپ نے ان سب کو یہ باور کرایا ہے کہ آج وہ دور نہیں ہے, نہ وہ لیڈرشپ ہے, نہ وہ انداز ہے کہ ہم آپ سے کوئی پولیٹیکل چھوٹی موٹی گین کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جس نے بھی بات کرنی ہے پاکستان کے اندر, اسٹریٹجیکل چینج کی بات کرنی ہے جس کے اندر ہم پاکستان میں ان تکفیری گروہوں کو شکست دے سکیں, دشمنان پاکستان کو اس سے نکال سکیں, اور پاکستان کے اندر اس مکتب محمد و آل محمد کی عزت اور توقیر کی حفاظت کر سکیں.
پاکستان بچائیں گے,
پاکستان بنائیں گے,
پاکستان بچائیں گے.
اور انشاءاللہ اس کے سمراٹ, چونکہ میں اس میں ناموں میں بھی نہیں جانا چاہتا, پھر ایک ہم نے اسٹریٹجی دی تھی حجت الاسلام والمسلمین آگاہی راجہ ناصر عباس صاحب, مرکزی سیکرٹری جنرل صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان میں ایک الائنس بنائیں گے, اور وہ الائنس ہوگا جو دہشت گردوں کے مد مقابل کھڑا ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ یہ دہشت گرد پیراسائٹس ہیں, پیراسائٹ وہ باڈیز ہوتی ہیں, وہ اجسام ہوتے ہیں جو غذا کسی اور کے بدن سے لیتے ہیں. دہشت گرد وہ پیراسائٹ ہیں جو پاکستان کے اندر, یا ان کو سوشل ایکسس چاہیے یا پولیٹیکل ایکسس چاہیے, اس کے بغیر یہ پروان نہیں چڑھ سکتے ہیں. ہم نے کہا ہم پاکستان میں ایسی کیفیت پروان چڑھائیں گے, ایسا ماحول بنائیں گے, ایسے تمام گروہوں کو اپنے ساتھ مربوط کریں گے, ایسا پولیٹیکل ایٹماسفیئر بنائیں گے, ایسی فضا بنائیں گے جس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردوں کا پروان چڑھنا ناممکن ہو کر رہ جائے گا, اور دہشت گردی کا اور دہشت گردوں کا سپورٹر بننا ایک گالی بن کر رہ جائے گا. یہ ہمارا پلان ہے, اور آج اس میں جو چند کامیابیاں ہیں, میں نہیں کہتا ابھی کوئی بڑی کامیابی, ابھی آغاز سفر ہے, ابھی آپ نے شروعات کی ہیں. ان چند بڑی کامیابیوں میں سے ایک یہ ہے, اس وقت اہل سنت کی معتدل ترین جو جماعتیں ہیں وہ کھل کھلا کے اس وقت مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ کھڑے ہو کر ہلکا ہلکا گلی گلی آپ کے ساتھ پولیٹیکل کمپین کرنے کے لیے تیار ہے. اور اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آدھی جنگ آپ نے یہی جیت لی اور تکفیری گروہوں کو آپ نے یہیں پر شکست دے دی. یہ وہ ماحول ہے جو ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کیا آپ پورے پاکستان میں ایک خاص سیاسی تنظیم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں, جس نے اپنے چہرے پر لگے ہوئے اس داغ کو دھونے کی کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہے, وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان کی سرزمین پر وہ ریزلٹس آئیں گے کہ ایسے گروہوں کو آپ پولیٹیکل تنہائی کا شکار کریں گے, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم بہت ساری اچیومنٹ, صلوات پڑھیے گا محمد علی. اب ہم آتے ہیں ہمارا موجودہ پروگرام کیا ہے, اس وقت ہماری کرنٹ صورتحال کیا ہے. یہ درست ہے کہ ابھی آپ نے پاکستان سے ایک تعداد میں اپنے کینڈیڈیٹس کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے. ہم نے اپنے پولیٹیکل پروگرام کے چار اہداف طے کیے تھے, آپ سب کے علم میں ہوگا. ہمارا پہلا ہدف اور بڑا واضح ہدف انشاءاللہ ہے, یہاں پاکستان بھر سے لوگ بیٹھے ہیں, انہیں کچھ نہ کچھ اس کا اندازہ ہوگا. ہمارا پہلا ہدف یہ ہے پاکستان میں پارلیمنٹ کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے کسی بھی تکفیری گروہ کو. لہذا ہم اپنا تمام پولیٹیکل رول, پولیٹیکل کردار, سیاسی کردار ادا کریں گے جس کے نتیجے میں ہم دہشت گردوں کو اسمبلیوں میں آنے سے روک سکیں گے. اس کے لیے ہم تمام لوگوں کے ساتھ بہترین قسم کی لابنگ کریٹ کریں گے, بہترین قسم کی ان کے ساتھ گروہ بندیاں کریں گے, اور تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن ہم انشاءاللہ دہشت گردوں کو اسمبلیوں کے اندر نہیں جانے دیں گے. یہ ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے. اور انشاءاللہ بعض جگہوں پہ جو ہمارے پاس خبریں ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہے, جنگ کے اندر ہے, بعض دیگر علاقوں کے اندر ہے, کراچی کے اندر ہے, جس طریقے سے آپ کھڑے ہو گئے ہیں, آپ کا کھڑا ہونا اور آپ کا وحدت کے ساتھ کھڑا ہونا, وحدت سے میری مراد صرف مجلس وحدت نہیں ہے, بلکہ مجلس وحدت نے چونکہ تمام شیعوں کی عزت اور لاج رکھی ہے, لہٰذا آپ نے تمام شیعہ جماعتوں کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیا ہے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ انشاءاللہ بڑی حد تک آپ اس میں کامیاب ہوں گے کہ دہشت گردوں کے مقابلے میں تمام شیعہ گروہ ایک جگہ پر کھڑے ہوں, اور آپ ان کے لیے اسمبلیوں کے دروازے بند کر کے ان کی دہشت گردی کا رستہ بڑی حد تک روک سکیں گے انشاءاللہ. یہ ایک اچیومنٹ ہوگی. دوسرا, یہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں مثلا فضل الرحمان صاحب ایک کردار ادا کیا, انہوں نے سانح کوئٹہ کے بعد آپ جانتے ہیں شیعت کی توقیر کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کوئٹہ میں گورنر راج لگایا گیا ہے اس کی وجہ انتہائی بھونڈی ہے, ہمارے شہداء کے لہو کے ساتھ مذاق کیا اس نے. ہم نے اس کو چیلنج دیا, ہم نے کہا ہم تمہیں کوئٹہ کے اندر بھی چیلنج دیں گے جہاں کی تم بات کر رہے ہو, اور ہم تمہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی چیلنج دیں گے جہاں تم منتخب ہوتے ہو. اور آج آپ کے مولانا مقصود علی ڈومکی صاحب, انہوں نے کل بتایا تھا جب کوئٹہ میں چیلنج دینے کا مرحلہ درپیش آیا, ہم نے وہاں ایک آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا جس میں 27 جماعتوں میں اکثر کے مرکزی قائدین بھی شریک ہوئے, اور انہوں نے متفقہ طور پہ ایک بیانیہ کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ ہم گورنر راج کی حمایت بھی کرتے ہیں اور مجلس عبادت کے موقف کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, اور یوں ہم نے کوئٹہ کی سرزمین پر بھی فضل الرحمان کو تنہا کر کے رکھ دیا. اور ہم نے اس کو یہ کہا کہ ہم تمہیں ڈیرہ کے اندر بھی چیلنج دیں گے, اور انشاءاللہ جو چیزیں چل رہی ہیں, میں ابھی کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا, اگر اس شخص نے اپنی روش نہ بدلی, اگر اس شخص نے توبہ کی گنجائش ہم دیں گے, اگر اس شخص نے توبہ نہ کی, سیاسی توبہ نہ کی, ہم انشاءاللہ ایسا پولیٹیکل رول پلے کریں گے کہ یہ شخص بھی اسمبلیوں میں جانے کے لیے ایڑیاں رگڑے گا انشاءاللہ. پھر ایک لسانی جماعت, وہ آپ کی لیڈرشپ کی شان میں توہین کرتی ہے کراچی کی سرزمین پر, آپ کا فوری رد عمل آتا ہے, اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ جب ان کے ایک چیلنج کا, کہ وہ اگر ایک کراچی کے اندر مضبوط ہیں, آپ انہیں بتاتے ہیں تم کراچی کے اندر کچھ مضبوطی رکھتے ہو گے لیکن پاکستان تو کوئٹہ میں بھی ہے, پاکستان تو کشمیر میں بھی ہے, پاکستان تو 17 کروڑ عوام کا ملک ہے. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں پورے پاکستان سے ایسی پسپائی انہیں دیکھنے میں آتی ہے کہ بالآخر جب وہ آپ سے معذرت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ معذرت کا لفظ استعمال نہیں کرتے, بلکہ ان کی رابطہ کمیٹی کے اہم ترین افراد کہتے ہیں ہم آپ سے غیر مشروط معافی کے طلبگار ہیں, اور یقین دلاتے کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. اس جگہ پر, اس جگہ پر آپ کا سیاسی کردار اور آپ کی لیڈرشپ ہے جو ان کو لے کر آئی. پھر یہی پارٹیز جن کی میں نے بات کی کہ جو پہلے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی, آپ کا ملک کا پریزیڈنٹ کم از کم 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ٹائم فکس کر کے مولانا امین شہیدی صاحب کو کہا ہے, لیکن ہماری طرف سے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ ہم نے اس وقت ان سے ملنے سے انکار کیا. یعنی یہ کیفیت ہے انشاءاللہ. لہٰذا آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ انشاءاللہ ابھی جو اصل سوال ہے ہمارے سامنے وہ اس ملت کی ڈگنیٹی, عزت اور تکریم کی حفاظت کا ہے, کوئی اور دوسری چیز اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں. لہذا پہلا چیز, ہم نے دہشت گردوں کو اسمبلی سے آؤٹ کرنا ہے. ہر جگہ کا پولیٹیکل پروگرام میں جہاں دہشت گرد مقابلے میں کھڑے ہیں ایک ہی پلان ہے, ہر وہ ایفرٹ کرنی ہے, اپنے وجود کو مٹانا پڑے مٹا دینا ہے, اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا پڑے ہٹا دینا ہے, دہشت گرد کو اسمبلی کے اندر نہیں آنے دینا. یہ ایک بات. دو, ہم نے یہ طے کیا کہ جانا کس کو چاہیے, مکتب اہل بیت سے اور اہل سنت میں سے وہ افراد کہ جو اعتدال پر مبنی خیالات رکھتے ہیں, اور جو نہ تکفیری گروہوں کے ساتھ ہیں نہ تکفیری گروہوں کے ساتھ کبھی جا سکتے ہیں, ایسے لوگوں کو اسمبلی میں جانا چاہیے. یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں. یہ سیاسی جنگ صرف شیعت کی جنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کی ڈگنیٹی, اس کے استحکام, اس کی بقا اور اس کے احساسوں کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. اس لیے کہ جیسا نعرہ لگایا کہ پاکستان بنایا بھی آپ نے تھا, بچانے کی صلاحیت ہے ہی آپ کے اندر, کوئی اور مکتب یہ کام کر نہیں سکتا ہے, لہٰذا آپ یہ ایفرٹ کر رہے ہو. دوسرا, ہم نے یہ والا وہ طے کیا, اور پھر تیسرا یہ کہ بالآخر لمبا سفر ہے, پہلے قدم کے طور پہ ان علاقوں کے اندر کہ جہاں ہمارے کھڑے ہونے سے کوئی شیعہ کینڈیڈیٹ ہارتا نہیں ہے, کوئی معتدل اور بہترین کھڑا ہوا کینڈیڈیٹ کسی بھی مکتب فکر سے وہ ہارتا نہیں ہے, وہاں ہم نے اپنی پولیٹیکل پاور شو کرنی ہے, وہاں ہم نے دکھانا ہے کہ ہم مکتب کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو میرے پاس اسٹیٹسٹک ہیں, بیٹھے ہوئے دوست اگر اس پہ کوئی تائید یا تردید شاید کر سکتے ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالی جہاں مجھے بہت اعتماد ہے کہ کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا, لیکن آپ کا یہ جو لبیک یا حسین کہنا ہے, عملی لبیک یا حسین, لفظی نہیں, نطق والا نہیں, قلب والا اس عملی لبیک یا حسین نے ملت کے اندر وہ تحرک پیدا کر دیا ہے، وہ کیفیت پیدا کر دی ہے، وہ لڑنے کی کوشش پیدا کر دی ہے، وہ امنگ پیدا کر دی ہے۔ آج آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی کھڑے ہیں، وحدت کے ساتھ کھڑے ہیں، مشترکہ طور پر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ پہلا چیلنج آپ ڈیرہ میں دیں گے۔ آج آپ بکھر کے اندر بھی کھڑے ہیں، آج آپ جھنگ کے اندر بھی کھڑے ہیں، لیا کے اندر بھی کھڑے ہیں، مظفر گڑھ کے اندر بھی کھڑے ہیں، اور ان تمام جگہوں پہ جو سلیکٹڈ ایریاز ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں، انشاءاللہ خدا ہمیں یہ توفیق دے گا کہ وہاں دنیا دیکھے گی کہ اس ملت نے سیاسی میدان میں مقابلہ کیا ہے، جسے مقابلہ کہتے ہیں۔ آپ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ کراچی کی میں بات کروں، پریزیڈنٹ زرداری نے ایک وفد کے سامنے یہ بات کہی، زرداری نے، اس نے کہا میں اعتراف کرتا ہوں کہ کراچی کے اندر تیر نہیں لڑ سکتا ہے، خیمہ لڑ سکتا ہے۔ اسی طرح جو اہل بیت کے موالیوں کی سرزمین ہے سندھ، خدا ابھی میں اس کے بارے میں بہت دقیق نہیں اعداد و شمار رکھتا، خدا ہمیں توفیق دے گا، وہاں سے بھی ہم مکتب کی عزت کو انشاءاللہ ریسٹور کریں گے۔ اور جو کوئٹہ کا معاملہ ہے، میں مولانا آغا ہاشم موسی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، کوئٹہ نے اپنے اب تک کے لگے ہوئے سارے داغ دھو کے پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے ہم ہزارہ نہیں ہیں، ہم ایتھنک نہیں ہیں، ہم کسی تنہائی کا شکار نہیں ہیں، ہم اس ملت کا بازو اور دست ہیں، اور ہم مجلس وادت مسلمین کے پلیٹ فارم پر وہاں الیکشن کنٹیسٹ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ ہزارہ پورے پاکستان کی مکتب کا ایسا جز ہیں جسے کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہزارہ نہیں ہے، وہ شیعہ نے حیدر کرار ہیں۔ یہ الحمدللہ یہ چینجز ہیں، اور یہ رول ہے آپ کا پورے پاکستان کے اندر، کہ جس کا میں صرف ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر سکا۔ اب یہ کہ جو دوسرا ہدف ہے وہ بھی آپ کے لیے کلیئر ہو گیا، تیسرا ہدف بھی میں نے بیان کیا کہ وہاں جہاں ہم نے اپنے لوگ کھڑے کرنے ہیں اس کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ ہم بدقسمتی سے ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، اور آپ میں سے جو بھی سیاسی مزاج رکھتے ہیں جانتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ واقعتاً کیا ووٹ بینک مکتب تشیع کا کسی مکتب کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، مکتب کی نمائندہ جماعت کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ کئی ایسے علاقے ہیں، ہمارے مولانا باقر شیلائی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، کئی اور ایسے علاقے ہیں جہاں واقعتاً یہ کیفیت ہوئی ہے کہ جب ووٹ لینے والے ان کے پاس، لوگوں کے پاس گئے ہیں اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دو، تو انہوں نے کہا ہے ہمارا ووٹ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ مولا کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، اگر ہم سے یہ ووٹ لینا چاہتے ہو تو ہم سے بات نہیں کرو، ہماری جماعت کے نمائندگان سے بات کرو، ہمارے لیڈر سے اور علماء کرام سے بات کرو، وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا یہ ووٹ کہاں جائے گا، کیسے جائے گا اور کس وقت جائے گا۔ یہ چینج ہے۔ آج آپ نے انفرادی ووٹ سے آج آپ اجتماعی ووٹ کی طرف بڑھ گئے ہیں، یہ تبدیلیاں میں جانتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ یہ ہوا ہے کہ ان سیاسی لوگوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو خریدتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جا کے امام بارگاہوں کو، مساجد کو، متولیان کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ عزاداری کروائیں گے، یہ کروائیں گے، وہ کروائیں گے، اس کی بنیاد پہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ان کی حمایت کرے گا۔ میں بہت سارے ایسے علاقوں کو جانتا ہوں جہاں لوگوں نے لیے ہوئے پیسے عوامی شعور اور دباؤ کے نتیجے میں جا کر ان وقت کے فرعونوں کو واپس کیے ہیں اور کہا ہے ہمیں اپنی عزت بھی مل گئی ہے، شناخت بھی مل گئی ہے، اب ہم تم سے کبھی پیسہ نہیں لیں گے، کیونکہ ہم نے جو سیاسی کردار ادا کرنا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں، اپنے مکتب کے ساتھ کھڑا ہو کے ادا کرنا۔ یہ چینجز ہیں جو آئی ہیں انشاءاللہ معاشرے کے اندر، ظاہر ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی چونکہ ہم نے محدود پیمانے پہ طے کیا ہے کہ ہم لامحدود نہیں جائیں گے، ابھی جتنی ہیں ان کے اندر ہم سکروٹنی کریں گے، اور ظاہر ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں بھی آج آپ پہلی بار اس پوزیشن میں آئے، یہ بات بھی نکتہ، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کچھ سیٹیں دینی پڑتی ہیں، کچھ سیٹیں لیتے ہیں۔ آج سے پہلے 20 سال تک ہم نے ہمیشہ سیٹیں دی ہیں، کبھی سیٹ لی نہیں ہے۔ آج پہلی بار آپ دے نہیں رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں، اور پہلی بار آپ اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ تمام پارٹیوں کو یہ باور کریں اور ان سے اس لینگویج میں بات کریں کہ اگر ان 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 جگہوں پر تمہیں ہم سے ووٹ چاہیے تو یہ یہ ہماری کور سیٹیں ہیں، اس پر ہمارے حق میں اپنے امیدوار کو سرنڈر کرواؤ۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح شیعوں کے مقابلے میں سرنڈر کریں گے، لیکن آج انشاءاللہ اس مکتب نے عزت اور سربلندی کا جو سفر کیا ہے اس کے نتیجے میں ان کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ لہٰذا ہمارا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پلان ہے، اگر ہماری بڑی سطح کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو بھی اسی فارمولے کے تحت ہم جن سیٹوں کو چھوڑیں گے ان سیٹوں کے بدلے میں گین کریں گے، اور جو گین کریں گے ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اگر ہم سلیکٹڈ جگہوں پر بھی کھڑے تھے تو جہاں ہم اس قوت کے ساتھ میدان میں آئیں گے کہ پتہ لگے گا کہ ہمارا جو بندہ ہارا ہوا ہے وہ ہارا ہوا نہیں ہے، دراصل وہ جیتا ہوا ہے. ایسا انداز انشاءاللہ اختیار کریں گے. بس اس وقت ملت کی عزت، پولیٹیکل جو تکریم ہے، وہ اس وقت اس مرحلے سے آگے نکل کے آپ کے ہاتھوں میں جا چکی ہے، اور اب آپ کو اس غیرت، عزت، حمیت اور شجاعت کے پرچم کو سر بلند رکھنا ہے. ہم نے طے کیا ہے ہمارا پورے کا پورا، یعنی مجلس وحدت مسلمین آج سے ایک مہینے کے لیے اپنے سیٹ اپ میں ایمرجنسی نافذ کر رہی ہے. خلاصہ میں کر چکا ہوں برادران عزیز، ہمیں ایک اگلے مرحلے کی طرف بھی بڑھنا ہے جو بہت اہم مرحلہ ہے. ہمارے پاس اس وقت دو اہم سٹیپس باقی ہیں. ایک سٹیپ جو آپ جانتے ہیں، محترم مرکزی سیکرٹری جنرل کے انتخاب کا معاملہ ہے، آپ کے نئے میر کاروان کا معاملہ ہے، اور انشاءاللہ اس ملت کے نئے پرچم بردار کا معاملہ ہے. دو سے تین منٹ میں سیاسی بات کو مکمل کر کے کہ دیکھیں اس وقت آپ جو لڑ رہے ہیں آپ جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. مختلف جگہوں سے جو مجھے بتایا گیا، رپورٹس ملی، مثلا میں نے بکھر فون کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی موومنٹ کیسے چل رہی ہے، انہوں نے کہا جی بہت اچھی. میں نے کہا کیسے، چونکہ مجھے پتہ ہے ان کے وسائل نہیں ہیں. انہوں نے کہا ایسے ہمیں لگتا ہے کوئی غیبی طاقت ہمیں لڑوا رہی ہے اس الیکشن کو. میں نے کہا آخر کیسے؟ کہا یوں کہ وہ سب سرمایہ کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، ہمارا ہر بندہ ایک سرمایہ بن کے اسے اپنا الیکشن سمجھ کے لڑ رہا ہے. تو انشاءاللہ آج ایک مرتبہ پھر موجودہ جو نظام میں دولت ہے، زر ہے، اس کا مقابلہ ایک مرتبہ پھر مکتب کے ساتھ ہے، اپنے پوٹینشل اور صلاحیت کے ساتھ ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ جس شخص کے پاس جو وسائل ہوگا، وہ سائیکل کا ہوگا، موٹر سائیکل کا ہوگا، وقت کا ہوگا، گاڑی کا ہوگا، ہر وہ چیز جس کے پاس ہوگی وہ پولیٹیکل اس جنگ کے لیے میدان میں اتاریں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ لڑیں گے ایسے کہ پتہ چلے کہ کوئی شاہ سوار پہلی مرتبہ نہیں آیا بلکہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میدان میں آیا. اسی لیے ہم سلیکٹڈ ایریاز کے اندر کر رہے ہیں، اس لیے ہم تمام ایریاز کے اندر نہیں کر رہے. لہٰذا آپ کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ یہ جنگ وسائل کی جنگ نہیں ہے، یہ وسائل کے مقابلے میں نظریے کے کھڑے ہونے کی جنگ ہے. اور آپ کے پاس جو صلاحیتیں اس خداوند کریم نے آپ کو دی ہیں وہ اتنی ہیں کہ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو وسائل ہار جائیں گے اور آپ کی صلاحیتیں اور آپ کا مکتب انشاءاللہ جیت جائے گا. اب یہ کہ یہ جو ایک مہینہ ہے اسے انشاءاللہ ابھی کچھ پبلیکیشنز وغیرہ ہمارے پولیٹیکل کونسل کے پاس دوست مینیج کر رہے ہیں، آ جائیں گی، آپ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ چیزیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے، کچھ چیزیں دیگر مینیج بھی ہو رہی ہیں. پورے پاکستان میں جیسے بعض اوقات ایک غلط تحریر دیوار پہ لکھی ہو نا، ہمارا پورا دن مقدر رہتا ہے اس تحریر کو دیکھ کر، لیکن اگر کہیں لبیک یا حسین لکھا ہو، کہیں مجلس عبادت کا پرچم ہو، کہیں غازی کا علم ہو، پورا دن طبیعت بحال اور خوش رہتی ہے. یہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. آپ نے اس پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے اپنی ملت کو بھی بیدار کرنا ہے، اور ملت کے وہ تمام شعبہ جات، کیونکہ اس کے ذریعے آپ کو ایک ایک فرد تک جانے کا موقع ملتا ہے، آپ نے ان تمام شعبہ جات کو بھی مضبوط کرنا ہے. اور ایک نقطہ اس کے اندر ضرور پیش نظر ہے، ہم نے اس ساری سیاسی جدوجہد کو فرقے کی بنیاد پر تو لڑنا ہے، فرقہ وارانہ بنیاد پر نہیں لڑنا ہے. لہذا پورے پاکستان میں ہماری جنگ یہ ہے، دشمن شیعہ اور سنی کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، مجلس عبادت شیعہ اور سنی کو اکٹھا کرے گی. مجلس عبادت نچلی سطح سے لے کر اوپر والی سطح تک مسلمانوں کے حقیقی مکاتب فکر کو میدان میں کھڑا کر کے انشاءاللہ اس تکفیری گروہ کا راستہ بھی بند کرے گی اور فرقہ واریت کو بھی نکالے گی. براہ راست سابقہ سیکرٹری جنرل، اور وہ کہ جس نے واقعتاً ملت کے دلوں میں ایک نئی روح اور ترنگ پھونکی ہے، اور وہ جسے ہم کہتے ہیں نا خون، اور اس کے پیغام میں جو فرق تھا اس کو مٹا کے پہلی مرتبہ مستون، کوئٹہ، کراچی اور کوہستان کی سرزمین پر دفن ہونے والے خون کے پیغام کو پاکستان کے کونے کونے میں منتقل کرنے میں جس نے روح رواں کا کردار ادا کیا ہے، حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. خدا ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ قائم رکھے، انہیں اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے اور ملت کی ہر لحاظ سے خدمت کرنے کی توفیق دے. جو ایک اہم مرحلہ نئے سیکٹری جنرل کے اعلان سے پہلے ہے وہ ہے شورائے عالی کے انتخاب کا. آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے ایک بڑی تعداد مرکزی شورا کے اراکین کی بیٹھی ہے. بس مرکزی شورا وہ ادارہ ہے جس نے شورائے عالی کے مختلف پروسیس سے آنے والے ناموں میں سے اب جو لسٹ آ چکی ہے اس میں تمام صوبائی شورا کا ان پٹ بھی شامل ہے، پھر شورائے عالی کی ایک اجلاس کا ان پٹ شامل ہے، اس کے بعد یہ لسٹ جو فائنل ہو کر آ چکی ہے ایک فارمولے دستوری کے تحت، یہ ابھی زاہد بھائی تقسیم کر رہے ہیں آپ دوستوں میں صرف مرکزی شورا کے اراکین میں. مرکزی شورا کا ہر رکن اس کے اوپر اپنی مسئولیت اور اپنا نام اس پرچی کے اوپر دیکھے گا. اس میں دو خانے ہیں، میں انٹروڈکشن بھی کرا دیتا ہوں، دو سائڈز ہیں، ایک علماء کرام کی اور ایک ٹیکنوکریٹس کی. علماء کرام کی جو لسٹ ہے اس میں 6 افراد کے نام ہیں اور جو ٹیکنوکریٹ کی لسٹ ہے اس میں 4 افراد کے نام ہیں. ہمارے معزز علماء میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید حسنین عباس گردیزی تشریف رکھتے ہیں، ہمارے پروگرام میں تشریف بھی رکھتے ہیں. اگر یہ آپ اگر اسٹیج پہ تشریف لما بسم اللہ تشریف لائیں جی. صلوات پر محمد والے محمد. محترم المقام، قابل ست احترام حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد ہادی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، شہید قائد کے ساتھیوں میں سے ہیں، بزرگ علماء کرام میں سے ہے. یہ دوسرا نام ہے مولانا مظاہر حسین موسوی، یہ گلگت بلتستان کے صوبے کی طرف سے آنے والا نام ہے، اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. حجت الاسلام والمسلمین علامہ مقصود علی ڈومکی جو سیکرٹری جنرل ہیں صوبہ بلوچستان کے، لیکن وہ چونکہ بالیاز عہدہ ہیں اور ابھی ان کی مدت جو ہے 1 مہینے کے اندر ختم ہو جانی ہے، لہٰذا شورائے عالی نے اس سارے سکیننگ کے پروسیس کے بعد ان کا نام شورائے عالی کے لیے لسٹ کے اندر ان کا نام بھی شامل ہے. میں آغا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ مظاہر ہیں. اگر مظاہر مصوی بھی تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پہ ہی تشریف لیں. حجت الاسلام والمسلمین اگر مظاہر مصوی تشریف رکھتے ہیں اسٹیج پہ کائنڈلی تشریف لیں. ہمارے کشمیر کے سیکرٹری جنرل سیم کیس ہے، ہمارے بہترین دوست حجت الاسلام والمسلمین سید تصور حسین جوادی، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی کائنڈلی اسٹیج پہ ہی تشریف لائیں. ہمارے سندھ سے بہت ہی ان دوستوں میں سے کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جب ابھی مجلس کا سیٹ اپ بھی نہیں تھا تو جو شخصیت اس وقت بھی پاکستان کے قومی سانحات پہ خود رابطہ کر کے کہا کرتی تھی کہ ہمیں بتائیں ہمارا وظیفہ کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، وہ سکھر سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہترین دوست مولانا علی بخش سجادی صاحب ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لیں. ہمارے 4 ٹیکنوکریٹ برادران ہیں جو تنظیمی اور صلاحیت رکھنے والے افراد پر مشتمل ہیں، ان کی لسٹ میں ہمارے پہلے نمبر پر ہیں برادر محترم اکبر علی موسوی. اکبر موسوی بھائی چونکہ ایک غائبانہ تعارفی آپ کو بھی کرا سکتے ہیں، اس وقت ایکسپریس میں بیورو چیف ہیں، آئی ایس او پاکستان کے ڈویژنل صدر بھی رہے اور مرکزی نائب صدر بھی رہے. اس کے علاوہ ان کی قومی خدمات بہت زیادہ ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے اور ہر مشکل میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو قومی لیول پر سوچنے کے اور فکر کے حوالے سے ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسرا نام برادر محترم علی رضا بھٹی کا نام ہے، آئی ایس او پاکستان کے محبوب مرکزی صدور میں ان کا شمار ہوتا ہے سابق، اور تحریک جعفریہ میں بہت کلیدی رول پلے کیا، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں اور اس وقت ہمارے درمیان شاید تشریف بھی رکھتے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اذرائے مہربانی اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں، برادر محترم علی رضا بھٹی. ہمارے اللہ صلی اللہ ہمارے تیسرے جو ٹیکنوکریٹ برادران میں سے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے اس وقت امیدوار بھی ہیں اور یہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے جو سابق ڈویژنل انجینئر ہیں ریٹائر، انتہائی شجاع آدمی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ پہلا فرد بنا ہے جس نے ڈیرے کی سرزمین پر خلیفہ عبد القیوم کو پولیٹیکلی چیلنج کیا ہے جبکہ جانتے ہیں کہ اس کی سزا وہاں پر کیا ہے. تو یہ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, خادم حسین انجینئر. چوتھا نام ہمارے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی ہی کے ساتھ تھی, پرانے بزرگ تنظیمی دوستوں میں سے, وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, ان سے بھی میں گزارش کروں گا. برادر محترم ڈاکٹر علی گوہر, گلگت سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی تشریف لائیں اور اس وقت اسٹیج پہ تشریف لائیں. یہ چند نام آپ کے سامنے ہیں. شورہ مرکزی کے اراکین اپنی یہ بات اور ذمہ داری دوبارہ غور سے سنیں گے. آپ کے پاس یہ پرچی آئے گی, آپ نے اس پرچی کے اوپر اپنا نام اور ذمہ داری لکھنی ہے. اس کے بعد جو علماء کرام کی لسٹ ہے اس میں چھ افراد کے نام ہیں, آپ نے چار کے اوپر ٹک لگانی ہے. چار افراد علماء میں آپ نے اس کے اوپر ٹک لگانی ہے, پانچواں نہیں لگانی ورنہ ووٹ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. صرف چار کے اوپر, علماء میں سے صرف چار کے اوپر, اور ٹیکنوکریٹس میں سے تین کے اوپر آپ نے لگانی ہے. یہ اس فارمولے کے تحت ہے کہ جو فارمولہ دستور میں متعین ہے.